أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب ہم اللہ کے نام سے سورہ کہف شروع کر رہے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، بالخصوص اس کی ابتدائی اور آخری آیات کے بارے میں، کہ یہ انسان کو دجالی فتنے سے محفوظ رکھنے میں بہت ممد اور معاون ہے. اس کی بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں دجل کہتے کسے ہیں جس سے کہ لفظ دجال بنا ہے. دجل کہتے ہیں کسی اصل حقیقت پر کسی اور شے کا پردہ ڈال دینا. ملما، کوئی شے پیتل کی ہے اس کے اوپر آپ نے سونے کا علما کر دیا، یہ دجل ہے. دجل اور فریب یہ لفظ عام طور پر مستعمل ہے. اصل میں جو دجل ہے انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دجل بن جاتی ہے آخرت سے انسان کو غافل کرنے میں. حقیقت یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. لیکن اگر انسان دنیا کی زندگی کا اتنا رسیہ بن جائے، اتنا اس پر فریفتہ ہو جائے کہ آخرت کو بھول جائے، تو یہ گویا کہ دجل ہے. تو سب سے بڑی شے تو یہ دنیا ہے کہ جو دجال ہے. اسی طریقے سے روح جو ہے اس کے لیے پردہ ہے یہ بدن، میٹر. یہ جو مادی وجود ہے، یہ مادی کائنات اور خود ہمارا یہ مادی وجود، یہ ایک پردہ اور آڑ ہے ہماری اصل حقیقت. اب اگر انسان کسی میں الجھ کر رہ جائے اور اپنے اس مادی یا حیوانی وجود ہی کو اصل وجود سمجھنے لگے، تو گویا کہ یہ اب ایک دجل کی شکل بن گئی کہ اصل حقیقت کے اوپر ایک پردہ پڑ گیا ہے. دجالی فتنہ جسے کہا گیا ہے حدیث میں، اور جس کے لیے کہ مختلف باتیں اس کی علامات کے طور پر آئی ہیں کہ اس میں دجال کو یہ اختیار ہو جائے گا، وہ جب کہے گا بارش برسے گی، وہ لق و دق سے راؤں کو حکم دے گا اور وہ اس میں سے فصلیں جو ہیں اگل دیں گی، اسی طریقے سے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے گا، یا ایک آدمی کو لائے گا اور اس کو چیر کر دو حصوں میں تقسیم کر دے گا اور پھر جوڑ دے گا، یا اس کی سواری ایسی ہوگی کہ جس کے دو کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، جس کا ایک قدم جو ہے وہ اگر مدینے میں ہوگا، مکے میں ہوگا، تو دوسرا بیت المقدس میں پڑ رہا ہوگا. یہ ساری چیزیں در حقیقت اشارہ کر رہی ہیں اس دور کی طرف کہ جس میں سائنس کی ترقی نے وہ ان حدوں تک کو چھو لیا ہے کہ یہ ترقی اب لوگوں کے لیے دلیل بن گئی ہے کہ اصل شے یہی ہے. توجہات اب اسی میں مرتکز ہو کر رہ گئی، آخرت سے، اللہ سے، روح سے، اس اخروی زندگی سے، ان چیزوں سے انسان دور سے دور تر ہوتا چلا جا رہا ہے اس سائنٹیفک ترقی کی وجہ سے. یہ گویا کہ دلیل بن گئی ہے اس بات کے لیے کہ اصل حقیقت انہی چیزوں کی ہے، اور یہ پردہ دن بدن گہرے سے گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. اب جو ہمارے جیٹ پلینز ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ تعبیر کہ اس کے دو کانوں کے مابین جو ہے 40 ہاتھ کا فصل ہوگا، تو ان کے جو رڈارز ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں جو پر ہوتے ہیں ان کے سروں پر ہوتے ہیں، اور یہی ان کے کان ہیں، ان کے سننے کے اور ان کے سینس آرگنز وہی ہیں. تو یہ گویا کہ ان کے درمیان کا فاصلہ ہے، یا ان کا ایک قدم یہ دجال کے گدھے کا یہ معاملہ ہوگا. تو یہ اصل میں اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے بار بار ایک مضمون آ رہا ہے کہ اس دنیا کی ظاہری چمک دمک سے دھوکا نہ کھاؤ، اس کی زیبائش اور آرائش پر فریفتہ نہ ہو جاؤ، یہ عروج سے 1000 داماد ہے، اس کے پھندے میں کہیں نہ پھنس جانا، اپنی نگاہ کو آخرت کے اوپر جما کر رکھو. یہ مضمون اس سورت میں اس قدر اتنی تکرار سے آیا ہے، جیسے سابق سورت کے اندر قرآن مجید کا مضمون، اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ دنیا، اس کی حقیقت اور اصل منزل جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا، اور زینت کا لفظ بار بار آئے گا. یہ زینت اور آرائش جو دنیا کی ہے، یہ تمہیں اپنے اوپر رجھا نہ لے اور فریفتہ نہ کر دے. تو یہ ہے اصل میں وہ اس کی تعلیم کے جو اس دجالی فتنے سے انسان کو محفوظ رکھنے والی ہے. باقی جو ایک شخص ہے دجال اکبر، یہ بالکل علیحدہ چیز ہے، ان دونوں چیزوں کو جوڑنا نہیں چاہیے. ایک دجالی فتنہ ہے، ایک دجال اکبر ایک شخص ہے. یہ یہود کا ایک بہت بڑا لیڈر ہوگا، یہ جب آخری کنفرنٹیشن ہونے والی ہے، جس کی طرف کہ میں نے عرض کیا کہ میرے نزدیک وہ رائے، وہ آیت جو ہے اشارہ کر رہی ہے کہ فیضا جا باد الآخرت جے نا بکم لفیفہ. تو یہود کے ساتھ ایک آخری اور بڑی فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور اسی میں حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت مسیح علیہ السلام ہی، چونکہ یہ امت تو ان کی ہے، حضرت مسیح کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا، وہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو ختم کریں گے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس نے جس حد تک ترقی کر لی، اب لیزر بیمز ہیں اور نہ معلوم کیا کیا ہے، ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں، اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ کیا کچھ ہلاکت خیزی جو ہے وہ سائنس جمع کر چکی ہے۔ اب اس کا مقابلہ جو ہے واقعتاً کوئی معجزے کسی صورت ہو تو مقابلہ ہو سکتا ہے، ورنہ یہ کہ جن لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں وہ کہیں اس پوزیشن میں نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت مسیح کے بارے میں جو آتا ہے کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی تو کافر ہلاک ہو جائیں گے، معلوم ہوتا ہے کہ جو آج لیزر بیم کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تاثیر اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی نگاہوں میں رکھے گا، تب در حقیقت یہ سارا جو ہے یہ ملبہ کفر کا جو ہے یہ سب ختم ہو سکے گا۔ یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ان میں بالکل منطقی ربط ہے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے توجہ دلائی تھی کہ آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی تھی قل الحمدللہ، اور یہاں جو ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، گویا کہ وہاں حکم تھا اور یہ اس حکم کی تعمیل کے ساتھ یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ اس میں ایک تشبیہ سی میرے ذہن میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی عیسو، یہ دونوں جڑواں تھے، تو پہلے عیسو کی ولادت ہوئی تھی، اور تورات میں آتا ہے کہ عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے یعقوب تولد ہوا۔ تو بالکل اسی طریقے سے میرے ذہن میں نقشہ یہ ہے کہ سورہ کہف مصحف میں بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے ظاہر ہو رہی ہے کہ قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ پھر یہ کہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوا تھا تسبیح سے اور یہ حمد سے، یہ میں کل عرض کر چکا ہوں، یہ دونوں جو ہے کمپلیمنٹری کانسیپٹس ہیں، دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس میں بھی حضور کا ذکر تھا عبد کے حوالے سے، یہاں بھی حضور کا ذکر ہے عبد کے حوالے سے۔ چوتھے یہ کہ وہاں حضور کو اوپر لے جانے کا ذکر تھا، یہاں حضور پر وحی کے نزول کا ذکر ہے۔ یہ ریسیپروکل نسبت جو ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ کتاب، کل شکر کل ستائش کل سپاس کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، ولم یجعل له عوجا، اور اس میں ہرگز کوئی کجی نہیں رکھی، قیمن بالکل سیدھی، یہ کتاب جو ہے اتنی سیدھی ہے، ٹھیک ٹھیک اپنے منشا پر دلالت کرنے والی، کس لیے اتاری، لینذر باسا شدیدا من لدن، تاکہ خبردار کر دیں ایک بہت بڑی جنگ سے جو اس کی طرف سے آنے والی ہے، ایک بہت بڑی مصیبت، ایک بہت بڑی آفت۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں، ایک مضمون پچھلے دنوں مولانا حامد میاں صاحب نے لکھا تھا، میں نے اس کا حوالہ بھی اپنی بات تقریروں میں دیا تھا، ایک بہت بڑی جنگ کی پیشن گوئی احادیث میں ہے، اتنی بڑی جنگ ہے کہ جس کے نتیجے میں حضور نے فرمایا کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک سفر کرے گا اور اسے سوائے لاشوں کے کچھ نظر نہیں آئے، وہ بڑی جنگ جو ہے اس کے لیے سٹیج سیٹ ہو رہا ہے، کوئی زیادہ دور نظر نہیں آ رہی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ کہ بشارت دے دے ان اہل ایمان کو کہ جو نیک عمل کرے، اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے اجر حسن آئے۔ یاد ہوگا بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں جو آج میں نے عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں بھی پڑھا تھا، بالکل یہی الفاظ آئے کہ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، صرف فرق یہ ہے کہ یہاں اجرا حسنا ہے، وہاں اجرا کبیرا ہے۔ ماں کسی نفیہ ابدا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ اصل میں اس میں زیادہ جو رخ ہے وہ عیسائیت کی طرف ہے، اور یہ دونوں عیسائی اقوام ہی ہے اصل کے اعتبار سے، چاہے یہ دونوں سپر پاور جس وقت کی جو ہے، اور انہی کے درمیان وہ آخری ہلاکت خیز جنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ باقی یہ کہ اس کا میدان کون سا بنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کس کو عذاب کا کوڑا جو ہے وہ کس کی پیٹھ پر اس وقت برسانا چاہتا ہے، یہ دوسری بات ہے، لیکن جنگ ان کے مابین ہی ہوگی۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے، بلا لے آبائہم، نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل یا سند تھی، کبرت کلمۃً تخرج من افواہم، بہت بڑی ہے وہ بات، یعنی بڑی گستاخی کی ہے وہ بات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ سراسر بہتان۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید کہ آپ صدمے اور رنج سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس بات پر، هذا الحدیث سے مراد قرآن ہے، فبأي حدیث بعده یؤمنون، کون کس بات پر اب یہ ایمان لائیں گے اس قرآن کے بعد، تو اس کی کو سمجھیے بهذا الحدیث، اس قرآن پر اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اسفا پچھتا کر اور رنج کی وجہ سے آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. اس میں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے آثار ہم کا مفہوم جو لیا ہے بہت پیارا ہے، کہ ان لوگوں کے جو اب اس ہلاکت اور بربادی کے بعد جو بقایا اثرات دنیا کو نظر آئیں گے، وہ اگر کسی نے سنا ہو کہ امریکہ میں وہ ایک فلم جو تیار کی گئی دی ڈے آفٹر، کہ وہ ہلاکت کیا ہوگی اور کیا اس کے پھر اثرات ہوں گے، تو وہ اگر کہیں ادبی آپ کے سامنے اس وقت آ جائیں تو شاید آپ صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. تو ایک مفہوم وہ ہے کہ جو میں نے پہلے بیان کر دیا، وہ ہے اکثر علماء اور مفسرین کا ایک یہ بات ہے جو مولانا مراد الحسن گیلانی نے کہی. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، اب یہ ہے اصل تھیم اس کا، اس کو یہاں پہ نوٹ کر لیجئے. یہاں پہلے رکوع کے اندر یہ کھوٹا بڑھ گیا ہے، یہ اصل مرکزی مضمون ہے. ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنا دیا ہے، اس کے لیے زیور ہے، آرائش ہے، کہیں یہ باغ ہیں، کہیں چمن ہیں، کہیں کھیت لہرا رہے ہیں، کہیں آموں کے باغ ہیں اور درخت جو ہے لدے ہوئے ہیں، کہیں عالی شان بلڈنگیں ہیں، یہ سب چمک دمک زیبائش آرائش. ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کے لیے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والے. روخے روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، ہم نے اس زمین کو بنا سوار دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری طرف آتے ہیں یا اس زمین ہی کے اندر گم ہو کر رہ جاتے ہیں. زمینی خواہشات اور زمینی ملمہ جو ہے وہی اپنے اوپر رجھا لیتا ہے. پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ عروس ہزار داماد جو ہے یہ اسی کی زلفوں کے زلف گراگیر کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں یا ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. بس یہ امتحان ہے کل کا کل. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ اس پر ہے ہم اسے کر کے چھوڑیں گے بالکل چورا چورا. قیامت کے وقت کیا ہوگا؟ یہ ساری آرائشیں اس کی ختم ہو جائیں گی. اور وہ ایٹمک ایکسپلوژن اگر کہیں آپ اس کا اندازہ کریں تو کیا ہوگا؟ ہر چیز چکنا چور ہو کر رہ جائے گی. یہی زیبائش اور آرائش جو ہے وہ ایسا نقشہ پیش کرے گی جیسے کسی کھیت کو جبکہ اس میں سے فصل کاٹ لی جائے تو جس طرح وہاں پر وہ خاک اڑ رہی ہوتی ہے اور بچے کچے توڑی جو ہے وہ اڑ رہی ہوتی ہے، وہ نقشہ ہوگا اس زمین کا جو ہم کر کے رہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف اور رقیم، رقیم ایک تو یہ کہ کھو کے لیے بھی اور کہف بھی کھو کے لیے آیا ہے غار کے لیے، ایک یہ ہے کہ چونکہ وہاں ایک کتبہ لکھ کر لگا دیا گیا تھا تو رقیم سے مراد ہے کتبے والے، جو ایک غار میں رہے جن کے اوپر کے کتبہ نصب کر دیا گیا تھا. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی ہے؟ یعنی ہماری تو نشانی ایک ایک اس سے کہیں زیادہ عجیب تر ہے. ایک ذرے کی تخلیق پر غور کرو گے تو وہ بہت بڑی نشانی ہے. تمہیں شاید یہ واقعہ بہت اچمبے کا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے 300 برس تک سلائے رکھا. یہ سٹوری آف دی 7 سلیپرز جو ہے، یہ گبن نے بھی اپنی وہ جو ہسٹری ہے اس کے رومن امپائر کی اس میں اس کو بیان کیا ہے. یہ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا، حضرت مسیح علیہ السلام پر جو کچھ لوگ ایمان لائے تھے رومن امپائر میں، جبکہ ابھی رومن امپائر نے عیسائیت کو قبول نہیں کیا تھا، تو ان پر شدید پرسیکیوشن ہوئی. اور یہ جو ٹرکی ہے، ایشیائے کوچر جسے کہتے ہیں، مائنر، ایشیا مائنر، اس میں وہ پیٹرا کے مقام پر وہ کھنڈرات موجود ہیں. وہاں کا یہ واقعہ ہے کہ کچھ لوگ ان توحید پر ایمان لے آئے اور انہیں جب پرسیکیوٹ کیا گیا تو وہ پھر انہیں موقع کوئی مل گیا، مہلت دی گئی تھی کہ 3 دن کے اندر اندر اگر توبہ کرو گے تو بچ جاؤ گے ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ. وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر بستی سے بھاگے اور جا کر ایک کھو میں انہوں نے پناہ لے، اللہ نے انہیں وہیں سلا دیا اور 300 برس کے بعد جگایا. ان 300 سالوں کے درمیان وہاں ایک انقلاب آ چکا تھا، اب رومن امپائر خود مسیحیت اختیار کر چکے تھے. لہذا پھر جب وہ جو واقعات آئیں گے، اب جو دوبارہ بستی کی طرف انہوں نے ایک آدمی بھیجا، وہ سمجھے ہمیں ایک رات یا ایک دن رہے ہوں گے، 300 برس کا انہیں کیا اندازہ. جیسے حضرت عزیر کہا چکا ہے 100 برس ان کو اللہ تعالیٰ نے مارے رکھا پھر دلایا، یہاں وہ 300 برس کا معاملہ ہے. تو یہ ہے اصحاب کہف. اس میں صرف یہ بات ذہن میں رکھیے، اس دنیا کی زندگی میں 2 ایکسٹریم حالات ہو سکتے ہیں جو اہل حق کو پیش آئیں. یا تو وہ کیفیت جو اصحاب کہف کی تھی کہ جان بچانے کے لیے کہیں کسی کھو میں جا کر پناہ لینی پڑے، یہ ایک انتہائی بات ہے، اور یہی معاملہ حضور کے ساتھ ہوا کہ غار خور میں آپ نے 3 دن 3 رات جو ہے وہ پناہ لی، یا یہ کہ بہت بڑی سلطنت بادشاہت ملی ہوئی ہو، یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے، امتحان تو اس طرح بھی ہے اس طرح بھی ہے. تو سورہ کہف میں آپ دیکھیں گے ابتدا میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ جو اتنی کشم کرسی کے عالم میں تھے، اتنے ضعیف اور کمزور کہ جان بچانے کے لیے کھو میں جا کر پناہ لی، اور پھر آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے، وہ بہت عظیم مملکت کا فرما روا لیکن وہ نیک اور خدا ترس اور اللہ کو پر ایمان رکھنے والا شخص. تو دونوں حالتوں کے اندر جو ہے انسان، اور باقی جو حالتیں ہوں گی اس کے بین بین ہی ہوگی، اس سے آگے نہ ادھر جا سکتا انسان نہ ادھر جا سکتا. تو گویا کہ انسان توحید پر، ایمان پر، اسلام پر قائم رہے، خواہ کوئی بھی حال ہو، یہ گویا کہ سبق ملے گا کہ اس پورے واقعے کو پڑھ کر. اس اول فتیت و الکہف، جب آئے وہ نوجوان کہف کی طرف، پہاڑ کی کھو کی جانب، فقالوا، اور انہوں نے عرض کیا، دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتن، پروردگار ہمیں اپنی ہی خاص فضل و کرم سے ہم پر رحمت فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں فراہم کر دے ہمارے اس معاملے کے اندر کامیابی اور درستی. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی، جیسے لوری دیتے ہوئے ماں بچے کے کانوں کے اوپر ہلکی ہلکی تھپکی دیتی ہے سلانے کے لیے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ایک چند سالوں تک کے لیے، گنتی کے سال. ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، کہ ہم دیکھیں کہ دونوں جماعتوں میں سے کون زیادہ صحیح اندازہ کر پاتی ہے کہ وہ کتنے عرصے وہاں رہے. اس کی شرح آگے آ جائے گی، دو جماعتوں سے مراد کیا ہے. نحن نقص علیک نباہم بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو سنا رہے ہیں ان کی داستان، ان کی خبر حق کے ساتھ. انہم فتیتن آمنوا بربہم، اس کو ذرا نوٹ کیجئے، جیسے کہ سورہ یونس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ پر جو ایمان لانے والے تھے ان کی قوم میں سے بس وہ چند نوجوان تھے کہ جو ایمان لائے، اللہ ذریتن، وہ صرف چند نوجوان. اسی طرح یہاں بھی اصحاب کہف کون تھے؟ نوجوان. انہم فتیتن آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے کہ جو ایمان لائے اپنے رب پر. وزدناہم ہدا، تو ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کے دلوں کے اندر ایک ثبات پیدا کر دیا. اس قام جب وہ کھڑے ہوئے، جیسے حضرت ابراہیم نے کلمہ حق کہا تھا نمرود کے دربار میں، تو انہوں نے بھی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا یہ جرات کے ساتھ، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہی ہے کہ جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور معبود کو. لقد قلنا اذا شتتا، اگر ہم یہ بات کہیں گے تو گویا ہم نے بڑی گمراہی کی بات کہی ہے، اور گمراہی بھی آس پاس کی نہیں، بڑی دور کی، پرلے درجے کی. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہا، یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا کچھ اور معبود جو ہے ان کو پکڑا ہوا ہے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں یہ کوئی دلیل لاتے اپنے اس موقف پر، اپنے شرک کے لیے، یعنی دباؤ ہمیں ہم پر ڈال رہے ہیں کہ ہم ان کو مان لیں، لیکن دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر کوئی جھوٹ جڑ دے. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب یہ وہاں سے تو کہہ کر آ گئے، اور انہیں وہاں بادشاہ نے تو 3 دن کی مہلت دے دی، ترس کھاتے ہوئے کہ تم نوجوان ہو، تمہاری جوانی پر ترس ہم کھا رہے ہیں کہ تمہیں مہلت دے رہے ہیں، جاؤ سوچ لو اچھی طرح، 3 دن کی مہلت ہے، اگر باز نہ آئے تو تمہیں ہم ہلاک کر دیں. اب انہوں نے آ کر جو ہے فیصلہ کیا کہ بھاگو یہاں سے، وہ شہر چھوڑ کر. تو ایک انہوں نے مشورہ کیا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جبکہ تم ان سے اب علیحدگی اختیار کر چکے، تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی، ان کے عقائد کو ترک کر دیا. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، تم چھوڑ چکے ہو ان سب معبودوں کو جنہیں وہ پوج رہے اللہ کے سوا. فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب عافیت اس میں ہے کہ کسی کھو میں جا کر پناہ لے لو، غار میں جا کر کہیں چھپ جاؤ. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اور امید کرو کہ تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا. ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے لیے تمہارے اس معاملے میں کوئی آسانی کی شکل پیدا کرے گا. وترى الشمس اذا طلعت، اب اللہ نے وہاں کیا انتظام فرمایا، کہ تم دیکھتے ہو، یہ اندازہ قرآن کا اندازہ بیان ایسے کہ جیسے سامنے لے آئے کہ تم دیکھ رہے ہو یا تم دیکھتے ہو، بیان کرنا ہے وہی ماضی کی بات. وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھے سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ، کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَذَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ، تو وہ بچ کر نکل جاتا ہے ان کی کھو سے، اس کا منہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ براہ راست دھوپ اندر نہیں جاتی، نہ صبح کے وقت نہ شام کے وقت. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب طلوع ہوتا ہے تو داہنے ہاتھ کو بچ کر نکل جاتی ہے دھوپ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو کنی کترا جاتی ہے دھوپ بائیں طرف. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس کے ایک میدان میں، یعنی وہ جو بڑا فجوہ کہتے ہیں، بڑی سی کھلی جگہ، غار جو ہے بظاہر اس کا منہ چھوٹا ہے لیکن یہ کہ اندر کشادگی ہے، اس کے اندر، اس کے کشادہ حصے میں وہ ہیں. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو پھر تو ان کے لیے نہ پائے گا کوئی بھی ولی کے جو انہیں ہدایت دے سکے اور رشد کی راستے پر لا سکے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور اگر تم انہیں دیکھو تو تم یہ محسوس کرو گے کہ جیسے کہ وہ جاگ رہے ہیں. وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے. اب اس سے بعض لوگوں کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ شاید اب بھی وہ اسی حال میں ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں جو بیان ہو رہا ہے یہ واقعہ اس وقت کا، کہ ماضی کے اس پورے سورت کو ایسے قرآن سامنے لے آتا ہے جیسے کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے اس وقت ہے. یہ تصویر حال در حقیقت ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کروٹ دلواتے رہتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف. اگر نہ کروٹ دلوائیں تو تم بیڈ سورٹ ہو جائیں گے اور کچھ گڑبڑ اور خرابی ہو جائے گی. لہذا وہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ انہیں کروٹ بھی دلواتا رہتا تھا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا ایک کتا تھا، وہ کتا جو ہے وہ اپنے بازو دونوں اگلے جو ہے پھیلائے ہوئے چوکھٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور تھا بھی وہ ایسا خونخوار کے قریب اگر کوئی آتا تھا تو وہ وہیں سے دیکھ کر اس کو بھاگتا تھا، دوڑتا تھا. یہ گویا کہ اللہ نے حفاظت کا خصوصی انتظام کیا تھا کہ کوئی بھولا بھٹکا ادھر آ بھی جائے تو اندر گھسنے کی ضرورت نہ کرے. لو اطلعت علیہم، اگر تو اچانک ان کے اوپر کہیں طلوع کر لے، آ جائے اور جہاں کے، لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، تو اندر ایک ایسا بھیانک اور خوفناک منظر نظر آئے کہ تو پیٹھ موڑ کر بھاگے وہاں سے دہشت کی وجہ سے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اب آ گئی وہ بات، اور اسی طرح ہم نے اب انہیں اٹھایا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اب آپس میں وہ سوال کرنے لگے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے یہ کہا، بھائی کتنے عرصے بھی آ رہے، کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ شاید زیادہ دیر سوئے ہیں. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو انہوں میں سے کچھ نے کہا، قَالُوا جمع کا صیغہ، کم سے کم تین پر آئے گا یہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے یہاں پر ایک دن یا یہ کہ ایک دن کا کچھ حصہ، بعض یوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، پھر یہ قالوا جمع کا صیغہ، کم سے کم تین ہونے چاہیے، کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا چھوڑو اس بحث کو کہ کتنا عرصہ رہے ہو، تمہارا رب بہتر جانتا ہے تم کتنی دیر یہاں رہے. فبعثوا احدکم، جو کام کی بات ہے وہ کرو، اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو. بورقکم ہذہ، یہ چاندی کا روپیہ لے کر، ورق چاندی کو کہتے عربی میں، کوئی سکہ چاندی کا ہوگا، وہ دے کر بھیجو. الی المدینہ، شہر کی طرف. فلینظر ایھا اسکا طعاما، تو ذرا اچھی طرح دیکھ بھال کر کون کہاں پاکیزہ کھانا ملتا ہے، ستھرا کھانا، پاک کھانا، طیب کھانا. فلیاتکم برزق منہ، ہو تو اس میں سے کچھ ہمارے لیے وہ سامان راشن لے آئے. ولیتلطف، اور دیکھو نرمی کرے، کسی سے الجھ نہ پڑے، کہیں الجھ گیا اور پھر ہمارے بارے میں تحقیق شروع ہو گئی، یہ ہے کون، یہ وہی بھگوڑے ہیں، تو مصیبت پڑ جائے گی. لہذا نرمی کرے وہ. ولا یشعرن بکم احدا، اور تمہیں کس مطلع نہ کر دے، تمہارے اوپر کچھ لوگوں کو آگاہ نہ کر دے کہ وہ یہاں تک پہنچ جائیں. یہ نوٹ کیجئے، ولیتلطف جو لفظ ہے یہ ہے قرآن مجید کا عین نصف، تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن کے حروف گنے ہوئے، تو ان میں سے جو تے ہے، تا جو ہے، یہ نصف اول میں ہے، اور جو لام ہے یہ نصف ثانی میں ہے. تو یہ قرآن مجید کا بالکل نصف ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم وہاں پہنچ گئے، اور آج انشاءاللہ سورہ کہف ختم ہوگی تو تعداد صفحات کے اعتبار سے بھی ہم نصف کر لیں گے. میرے اس مصحف میں 808 صفحات ہیں اور 406 آج ہمارے انشاءاللہ ہو جائے گا. انہ من یظہر علیکم، اب وہ یہ آپس ہی میں کہہ رہے ہیں، اگر انہیں معلوم ہو گیا اور وہ تم پر غالب آ گئے یرجموکم تو وہ تمہیں رجم کر کے رہیں گے، سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں زبردستی لوٹائیں گے اپنے دین میں، ولن تفلحوا اذن ابدا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو پھر تو تم کبھی بھی فلاح نہ پا سکو گے۔ وَكَذَٰلِكَ عَصَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان کو، ان پر آگاہ کر دیا۔ ہو گیا وہ جو لے کر گیا سکہ، تو وہاں تو ایک دھوم مچ گئی، یہ سکہ کہاں کا لے آئے تم، کوئی دفینہ تمہیں ملا ہے 300 برس پہلے کا سکہ، وہاں حالات بدل گئے، کرنسی چینج ہو گئی، تو وہ جو شور مچا تو وہ سب لوگ پھر وہاں آئے اور حالات ان کے علم میں آ گئے۔ تو یہ عام طور پر یہ خیال ہے کہ بس وہ ایک ملاقات ان کی ہوئی اور پھر وہ لوگ جو ہے وہاں سو گئے، اور پھر وہ سونا جو ہے ان کا وہ موت کا سونا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک وہ سوئے ہوئے، واللہ عالم، اس کے بارے میں قطعی بات ہم نہیں کہہ سکتے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے، چونکہ وہ خود ابھی عیسائی ہو چکے تھے، تو یہ تو گویا کہ اب دیوتاؤں کا درجہ رکھتے تھے ان کے لیے، وہ تو دشمن جو تھے وہ تو ختم ہوئے ان کے، تو انہوں نے پھر آپس میں جھگڑا کیا، تو ایک نے تو یہ کہا کہ اس کے یہاں پر ایک عبادت گاہ تعمیر کر لی جائے، یہ ابھی آگے آتا ہے۔ کذالک عثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق، تاکہ انہیں خوب یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ کون سا وعدہ؟ باسِ بادل موت، کہ جو اللہ 300 برس تک سلا سکتا ہے انسانوں کو، اور پھر بھلا چنگا وہ اٹھ سکتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک بالکل صریح دلیل بن گئی اس کی آخرت کے لیے دلیل، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے مردوں کو زندہ کر دینا۔ وان ساعۃ لا ریب فیہا، اور یہ کہ قیامت کے وقوع میں قطعاً کوئی شک نہیں۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جبکہ وہ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں ایک عمارت بنائیں گے۔ ربہم اعلم بہم، اللہ ان کے حال سے زیادہ باخبر ہے۔ جب وہ دوبارہ چلے گئے اپنے کہف میں، تو پھر ایک تو یہ کہ انہوں نے اس کہف کا دروازہ جو ہے دیوار چن دی، بند کر دیا، اور اس کے اوپر ایک بورڈ لگا دیا، کتبہ لگا دیا، اسی لیے اصحاب الرقیم بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ غار میں رہے تو اصحاب الکہف، اور چونکہ کتبہ لگا دیا گیا تھا وہاں تو اصحاب الرقیم۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، تو کہا ان لوگوں نے کہ جو اپنے معاملے پر غالب آئے کہ نہیں ہم تو یہاں پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے، چنانچہ انہوں نے وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کر لی۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ہیں یہ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ خمسۃ سادسہم کلبہم، کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، یہ سب جو ہے اٹکل پچو کے تیر چلا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ میرے رب کو بہتر معلوم ہے ان کی تعداد کتنی تھی۔ لیکن یہاں پر اصل میں قرآن نے اپنے ایک اسلوب بیان میں بات کہہ بھی دی، اس لیے کہ پہلے دونوں رائےوں پر تو تبصرہ کیا کہ یہ اٹکل پچو کے تیر ہیں، اور تیسری رائے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، تو اس میں گویا کہ امپلائڈ ہے کنفرمیشن کہ یہ گویا کہ بات صحیح ہے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ اور سیون سلیپرز ہی کی سٹوری ہے کہ جو وہ گبن کی اس پوری داستان کے اندر ہے، اور یہاں بھی جو میں نے گنوایا تھا کہ جب وہ اٹھے تھے نیند سے، ایک نے تو یہ سوال کیا کہ بھائی کتنی دیر ہم سوئے، تین نے یہ کہا کہ ایک دن یا دن کا کوئی حصہ، اور تین نے یہ کہا چھوڑو اس قصے کو کہ کتنی دیر سوئے، تو چلو ہم جو ہے آدمی بھیجو اور کھانے کا معاملہ کرو، تو وہ بھی سات کا عدد جو ہے کنفرم ہوتا ہے۔ یقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم، کہہ دیجئے میرے رب کو معلوم ہے۔ قرآن مجید ان چیزوں کے ڈیٹیلز میں جانا پسند نہیں کرتا، اصل میں کسی بھی واقعے کا جو اخلاقی پہلو ہے اس پر توجہ مرتکز کرو، سبق اس سے کیا ملتا ہے، مورل لیسن جسے ہم پانچویں چھٹی میں لکھا کرتے تھے سٹوری، اس پر توجہ رکھو، نہ یہ کہ کیا اس کے ڈیٹیلز ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ 10 ہو تو کیا، اور 50 ہو تو کیا، اور 7 ہو تو کیا۔ ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے ان کو مگر کچھ ہی لوگ۔ فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرا، تو اے نبی آپ اس معاملے میں ان سے جھگڑا نہ کیجئے، سرسری سی بات پر اکتفا کیجئے، ان ڈیٹیلز میں واقعات میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی سے کوئی سوال بھی نہ کیجئے، کیا ضرورت ہے یہ معلوم کرنے کی کہ وہ 6 تھے کہ 7 تھے کہ 5 تھے، جو اصل حقیقت تھی اس کو سمجھ لو کہ اگر اللہ کے کوئی بندے اللہ پر توکل کرے اور ثابت قدم رہے دین پر، تو اللہ تعالیٰ یہ شکل بھی ان کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا، اب ذرا اس سورہ مبارکہ میں ایک اور بات نوٹ کرتے جائیے گا کہ بعض کلمات ہیں جو مجلسی زندگی میں ہمارے ہاں وہ ہماری ثقافت اور تہذیب کا جز بن گئے، ان سب کا بڑا گہرا تعلق توحید کے ساتھ ہے. آپ نے کھانا کھایا الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، یعنی کوئی بھی آپ کی ضرورت پوری ہوئی، کوئی تکلیف رفع ہوئی تو اللہ کی حمد. اسی طرح دوسرا کلمہ ہے انشاءاللہ. جب بھی بندہ مومن کوئی بات کہے، اپنا ارادہ ظاہر کرے کہ میں کل جانا چاہتا ہوں، میں کل جاؤں گا، انشاءاللہ جاؤں گا، یہ بھی در حقیقت اس کے اس فکر کا مظہر ہے کہ اسے یقین ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. چاہے کتنے ہی میرے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، کار موجود ہے، پیٹرول اس میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، کل ہی سروس کرائی تھی، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی میں جا نہیں سکوں گا اگر اللہ کو منظور نہیں. اس معاملے میں حضور کا ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ جو تین سوال میں نے کل آپ کو بتائے تھے، جب حضور کے سامنے وہ رکھے گئے تو حضور نے فرما دیا تھا کہ میں کل ان کا جواب دے دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت فرمائی، اس حضور کا جو مرتبہ تھا. ہم اگر یہ بات کریں گے تو کوئی گرفت والی بات نہیں ہے، ہمارا درجہ اور ہے، حضور کا درجہ اور ہے، لیکن حضور پر گرفت ہو گئی کہ اب حضرت جبرائیل نہیں آ رہے. کئی دن گزر گئے اور دشمن تالیاں پیٹ رہے کہ لو بس چٹھی گم ہو گئی، کہاں ہے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ کل جواب دے دیں گے، جواب کہاں ہے؟ تو بڑی ایک کریٹیکل سچویشن تھی جس سے کہ حضور چند دن دو چار رہے. پھر جب یہ وحی نازل ہوئی تو ساتھ یہ ہدایت کر دی گئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہرگز مت کہیے گا پھر آئندہ کسی کام کے لیے کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. تو انشاءاللہ کہنا جو ہے یہ ہماری اس تہذیبی اور مجلسی زندگی کا ایک دوسرا کلمہ ہے کہ جس کا تعلق ہے ہمارے عقیدے اور توحید کے ساتھ. وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر آپ کبھی بھول جائیں تو پھر اللہ کو یاد کیا کریں. وَقُلْ عَسَى يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، تو جب یاد آئے تو کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کسی بہتر بات کی طرف رہنمائی فرما دے. یعنی میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں کل فلاں جگہ جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا وہاں جانا منظور نہ ہو اور اللہ جو ہے کسی بہتر اور کام میں میرا وہ وقت لگوانا چاہتا ہو. تو مطمئن رہنا چاہیے کہ اگر میرا کوئی ارادہ فسخ ہو گیا اور پورا نہیں ہو سکا تب بھی گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے اس سے بہتر کوئی بات ہے جو دینا چاہتا ہوں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، وہ رہے اپنے اس غار میں 300 برس اور اس کے اوپر بڑھا دیے انہوں نے 9 سال. اس میں اختلاف ہے وَازْدَادُوا تِسْعًا. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا قول ہے کہ انہوں نے 309 کر دیے ہیں، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ 300 برس تھے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ 309 ہی قرآن نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ رہے اس میں 300 برس اور مزید اس پر رہے 9 برس اور. تو یہ ایک اختلاف ہے. قل اللہ اعلم بما لبثوا، اس میں بھی فرما دیا کہ اس کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے عرصے رہے. لہو غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے تمام پوشیدہ چیزوں کا علم اسی کے پاس ہے. اب صرف ہی واس میں کیا ہی اچھا ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے لیے ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی حمایتی اور مددگار ہے، نہ ہی وہ اپنی حکومت اور حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک کرتا ہے. یہ وہی بات ہو گئی ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کو یہاں یوں فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم یا حکومت کے اختیار میں کسی کو. وتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اور اے نبی پڑھا کیجئے جو کچھ کے وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں ہے. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اس کے سوا آپ کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. یعنی حالات بڑے نامساعد ہوا کریں، پریشر چاروں طرف سے ہے. اب اس میں آپ کے لیے جائے پناہ جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اس کا کلام ہے. اس کو پڑھتے رہنے سے اس کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور وہی واحد پناہ گاہ ہے، کہیں اور سے تو آپ کو مدد مل نہیں سکتی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور رو کے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اسی کی رضا کے طالب ہے، اسی کے روئے انور کے وہ طالب ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے ہٹا کر اپنی نگاہوں کو ان کی طرف نہ پھیریے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو کیا آپ طالب ہے حیات دنیاوی کی زیبائش اور زینت کے، یہ دوسری مرتبہ وہ لفظ آ گیا. یہ مضمون کیا ہے اصل میں سمجھ لیجئے، جیسے کہ سورہ عبسہ و تولیٰ میں ہے کہ حضور جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے ان کی طرف التفات فرماتے تھے. کیوں التفات فرماتے تھے؟ کوئی ذاتی غرض نہیں تھی معاذ اللہ، دین کے لیے کہ اگر یہ بڑے چودھری ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ ایمان لے آئیں گے تو تمام مسلمانوں کو بھی اس میں ایک سہولت حاصل ہوگی، اسلام کا بول بالا ہوگا. تو حضور کی جو توجہ ان کی طرف ہوتی تھی اس وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بات اتنی بڑھ جائے کہ جو فقراء اور درویش جو ایمان لائے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ کم ہو جائے تو یہ بات غلط ہو جائے گی. تو فرمایا کہ اے نبی، آپ کی توجہ کے اصل مستحق یہ ہے، یہ اللہ کی دین ہے آپ کو، اللہ نے عطا فرمائے ہیں یہ ساتھی، یہ جانصار، تو ان کی قدر کیجئے. یہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یہ اللہ کی رضا ہی کے طالب ہیں، انہی کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے، انہی کے ساتھ، انہی کی معیت میں اپنی صحبت کا جو فیض ہے سب سے زیادہ انہی کو پہنچائیے، اور ان سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر وہ جو دولت مند ہیں اور جو جن کے ہاں وہ زینت دنیاوی بہت کچھ ہے، ساز و سامان ہے، جن کے محل ہیں، جن کے پاس بہت کچھ دنیاوی جو ہے دولت جمع ہو گئی ہے، ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں یہاں اس کا مفہوم یہ لیتا ہوں کہ مبادہ لوگ یہ محسوس کریں کہ آپ بھی دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہی پر رجے ہوئے ہیں، کہ انہی لوگوں کی طرف آپ کی بھی توجہ ہے کہ جن کے پاس دولت ہے اور سرمایہ ہے اور قوت ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا، اور ان لوگوں کی باتیں نہ مانیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جنہیں ہم نے توفیق نہیں بخشی ہے کہ وہ ہمیں یاد کریں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں اور جن کا کام جو ہے وہ حد سے بڑھا ہوا ہے، ہر معاملے میں تعدی اور ظلم، خلق خدا پر بھی ظلم، اپنے اوپر بھی ظلم، ان کے چیزوں میں انتہائی افراط و تفریط کی کیفیت ہے. وَقُلِ الْحَقَّ مِن رَبِّكُمْ، یہ بھی ایک شان استغنا کا معاملہ ہے، اور کہہ دیجئے ان سے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کو ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو اس کے خزانے بڑھ نہیں جائیں گے، اور کوئی ایمان نہ لائے تو اس کے خزانے ختم نہیں ہو جائیں گے. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. ہاں لیکن نتیجہ جو نکلے گا وہ برعکس ہو جائے گا. اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے کافروں اور مشرکوں اور ظالموں کے لیے آگ فراہم کی ہوئی ہے. اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، وہ آگ جو ہے قناتوں کی شکل میں ہوگی اور ان کو گھیر لے گی. اِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور جب وہ پیاس سے بیتاب ہو کر پیاس پانی طلب کریں گے تو انہیں دیا جائے گا وہ پانی کے جو پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ہو یا پیپ کی طرح ہو، اور گرم کتنا یشوی الوجوہ، کہ ان کے وہ چہروں کو جھلس دے گا. بیس الشراب، کیا ہی بری ہوگی وہ پینے کی چیز جو انہیں ملے گی. فساد مرتفقا، اور بہت ہی برا ہوگا ان کی جو آرام گاہ جو انہیں ملے گی، یہ تنزیہ انداز ہے یہاں، ان کو جو آرام گاہ ملے گی وہ بہت ہی بری ہوگی. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ہم ان لوگوں کے اجر اور ثواب کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں کہ جنہوں نے نیک عمل کیے تھے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے باغات ہیں، بسنے والے باغات، ریزیڈینشل گارڈنز، رہنے والے باغات، اور ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اصابر من ذہب، انہیں اس میں پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، اور وہ پہنیں گے اس میں کپڑے کے جو بنے ہوئے ہوں گے باریک اور گاڑھے ریشم کے، سبز رنگ کے. یہ سندس جو ہے کہتے ہیں باریک ریشم کو، اور استبرق جو ہے وہ موٹا کبیز ریشم. سو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے کرتے جو ہوں گے وہ سندس کے ہوں گے، اور جو زیر جامع جو ہے وہ جو ہے گاڑھے ریشم کا ہوگا. متقین فیہا علی الارائک، وہ اس میں رہیں گے اور تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے تختوں پر. نعم الثواب، بہت ہی اچھا ہوگا بدلہ، کیا ہی اچھا ہوگا بدلہ. وحسنت مرتفقہ، سات مرتفقہ کے مقابلے میں وہ بہت ہی عمدہ ہوگی آرام گاہ جو ان کے حصے میں آئے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات البصیرۃ الحکیم.